أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. دو عقیدے ایسے ہیں جو قیامت تک اسلام کو برقرار رکھنے کے ضامن ہیں. ایک کعبۃ اللہ مسجد حرام کی تعظیم کا مسئلہ. مسلمانان عالم کے ہاں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے افضل ترین جگہ اللہ کے پسندیدہ اللہ کا سچ مچ کر کعبہ شریف ہے، مسجد حرام ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کو تمام غلط ادیان سے علیحدہ کرتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کو وحدت خداوندی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور آفاقیت کا درس دیتا ہے. یہ عقیدہ تمام بہتریوں کا مجموعہ ہے اور تمام برائیوں سے بچت کا باعث ہے. دوسرا عقیدہ مسلمانوں کا ختم نبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر قیامت تک کے لیے جن اور انس کے رشد و ہدایت کا جو ذمہ ہے اور جو ضرورت ہے، جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، وہ سب کے سب پورا ہو چکا ہے. اور اب شرق اور غرب، شمال اور جنوب، فرش تا عرش، عرب و عجم، کل کونین چار دانگ عالم کے مخلوقات کے ایمان و اعمال کے لیے دائی حق، دائی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے ساتھ اس منصب میں کوئی اور مخلوق شریک نہیں. تمام مخلوقات آپ کے تابع ہیں اور آپ سب کے مطبوع ہیں. اور جس قدر خیر اور ایمان ہے، اعمال اور توحید ہے، مجدہ اور بشارت ہے، جنت اور رضوان ہے، اخروی کامیابی اور غفران ہے، حشر و نشر اور اس کی کامیابی ہے، اخروی مراحل اور اس میں فلاح اور بہبود ہے، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خاتم و مختم کے منصب کے تسلیم اور اعتقاد کے ساتھ ایمان لانے میں ڈالا ہے. آج ان دو عقیدوں پر مختصر سا کلام کرنا ہے، لیکن نہایت جامع ہوگا اور سینکڑوں کلام اور تقاریر اور تحاریر اور تفاصیل کا اصل الاصل اور اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء کا مصداق ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالی نے بڑا احسان کیا ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ اور طرح تھا، اور عیسیٰ مسیح کے 572 سال بعد جب حضرت صاحب آسمان پر تشریف لے گئے جسد انصری بلا موت طبعی خالص حکمت الہی اور مصالح تکوینی اور فوائد اخروی اور ہدایات پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن مریم مسیح زمانہ ورسولا الی بنی اسرائیل کو یہودی ظلم اور استبداد سے بچاتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، نہ ان پر عام انبیاء اور مرسلین کی طرح اور مخلوقات کی طرح موت آئی ہے، بلکہ انہیں زندہ تابندہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے خاص حکمت مصلحت تکوینی جلالت اور خدائی حکمتوں کے اظہار کے طور پر زندہ تابندہ جسد انصری روح مع البدن بلا تریان موت طبعی آسمانوں پر اٹھایا۔ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا ہے، اور یہ مسئلہ کسی زمانے میں رات کو سوتے وقت بڑے گھر کے چھوٹوں کو بیان کرتے تھے، اب بڑے کچھ چھوٹے ہو گئے اور چھوٹے اپنے ان کے خیال میں زیادہ بڑے ہو گئے، اور بڑے چھوٹے اس طرح ہوئے کہ وہ بھی نظام عالم کے رنگوں سے متاثر ہوئے، اور وہ بھی جدت اور جدیدیت کے مار کے تپیڑے سے گر پڑے، اور وہ اپنے عظیم دین اور قدیم دینی اسلام کے فوائد اور برکات، ان کے سچے تعلیمات، ان کے بنیادی اور اساسی فرمودات، حتیٰ کہ قرآنی آیات اور آیات بینات کے مصالح سے اور ان کی ضرورت اور اہمیت سے بھی کچھ بے خبر رہے۔ او دی سپن گرے مو آیا سپن گرے ہم اواڑ ادا فلان دا گواری دی۔ رحمان بابا علیہ رحمت کہتے ہیں کہ اگر بہت بوڑھا ہو، سفید داڑھی ہو اور اسلام کا پتہ نہ ہو تو اس کو بوڑھا ہو سفید داڑھی والا مت کہو، پنگوڑے میں بیٹھا ہوا بچہ ہے جو کھیل رہا ہے۔ اگر یہ واقعی بزرگ اور تقدس کا مقام جانتا تو یہ اس عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے منصب سمجھ لیتا کہ مجھے باپ اور دادا جو کہا جاتا ہے کس حیثیت سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوا اور بیٹے سے بیٹا پیدا ہوا، ایسا تو بیل سے بچڑا پیدا ہوتا ہے، بچڑے سے آگے اور بچڑا پیدا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی دادا جان نہیں کہتے۔ جی اسپن گرے تمو آیا اسپن گرے او ہم اواڑ ادا تفلان دا گواری دی۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، احترام اور چیز ہے۔ مسلم شریف میں ہے آپ نے غیر مسلم سفید ریش کو دیکھا اور آپ نے اس کا احترام کیا اور فرمایا ان اللہ لا یستحیی من شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ بھی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، سفید بال والوں کو بھی سفید بال ہونے سے پہلے اپنا دین و ایمان اور اپنا اسلام اور اپنے شرائع اور اپنے مقام اور منصب سے آگاہی حاصل کرنی تھی۔ بخاری شریف کتاب العلم میں ہے تفقہ قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے پہلے فقہ اور علم حاصل کرو. قال ابو عبداللہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فباد انتو سوتو, اگر پہلے نہ ہوا تو بعد میں سمجھنے کی کوشش کر لو. اور پھر فرمایا ایسے کتنے صحابہ, کتنے تابعین, کتنے علماء جن کو پتہ چل گیا ہے کہ اس علم کی ضرورت ہے اور مجھے حاصل نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے. کمپیوٹر سیکھ رہے, کبڈی اور کرکٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کے لیے, بوڑھا صاحب بہت جوان ہے تو ڈھائی گھنٹے بیٹھ جائے گا, خیر ہے کوئی بات نہیں, جماعت بھی نکل جائے. دو ڈھائی گھنٹے آپ نے کبھی تہجد میں گزارے ہیں پوری زندگی؟ ایمان پر ہاتھ رکھ کے بتائے. جس کا حکم خدا نے دیا من اللیل فتہجد, بھی رات کوٹ کے تہجد پڑھا کرو. یہ دو گھنٹے اور تین گھنٹے جو آپ کھیل تماشے دیکھتے ہیں, یہ آپ نے قرآن شریف پڑھنے میں کبھی لگائے ہیں؟ جس کے لیے قرآن پیغمبر کو کہتے اقم الصلاۃ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حرام حرام تسلی سے مزے لے لے کے سوچ سمجھ کے قرآن شریف پڑھو. لا الہ الا لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں, تو جب دن میں بڑا کام ہو تو راتوں کو آدمی جاگے, اللہ کو راضی کرے, اس سے معافی مانگے, اس سے مدد طلب کر لے تاکہ دن عزت کے ساتھ گزرے. امام ابن المنذر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلامی عقیدے تمام معصوم بچوں کو معلوم ہوتے تھے. مثلا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اختیارات میں, نہ علم میں, اللہ ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں, اس جیسا علم و قدرت کسی کا نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات ہیں. مخلوق ہر ادا میں, یہاں تک کہ وجود اور بقا میں اور فنا میں اپنے خالق کا محتاج ہوتا ہے. نبی ہو یا ولی, زندہ ہو یا مردہ, بادشاہ ہو یا عوام, امیر ہو یا فقیر, نیک ہو یا بد, سب کے سب محتاج رب العزت کے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک آزمائش اور عبرت کے لیے ایک وقت تک پیدا فرمائی. قل متاع الدنیا قلیل, یہ عقیدہ ہے, بچوں کو یاد کرا رہا ہے. اس دنیا کے بعد ایک نیا عالم اللہ نے پیدا کرنا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, یہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, آسمان و زمین سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, یہ بڑے بڑے پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گال, جیسے کاغذ کے ٹکڑے. اس دنیا میں اللہ تعالی نے سب سے بہترین مخلوق انبیاء پیدا فرمائے. اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبر سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں. جمیع مخلوقات علت تحقیق ارض اور سما, نہ آسمان میں اور زمین میں, سب سے افضل اور بہتر انبیاء و مرسلین. آسمانوں میں اللہ کی عبادت طاعات اور انتظام کے لیے اللہ نے ملائک پیدا فرمائے ہیں. علی تحقیق انبیاء اور مرسلین فرشتوں سے بھی افضل ہے. انبیاء اور مرسلین آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے, ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت ہر طرح ختم ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرت فرماتے میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئے گا. نبوت پا محمد باند تمام شو او نشت پسل محمد انبیاء. آخری تاجدار, آخری سپسالار, دنیا و آخرت کے امور اور نظام جن کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے اور تمام جن اور انس کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, آپ کا اتباع کر لے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لوگ ان کا اتباع کر لے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. قرآن کریم لبریز ہے اس مضمون سے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ, ادھر ادھر ہونا نہیں, وانتم تسمعون, تم سب سنتے ہو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کی طرح بھی مت بنو جو کہتے تھے ہم مان رہے اور مانتے نہیں تھے. جو نہ مانے اور ماننے کی صلاحیت ان میں ہو, انہیں جو سزا دنیا میں ملے گی وہ سن لو, ان شر الدواب میں, یہ کائنات کے بدترین مخلوقات ہیں, یہ بروں سے بھی زیادہ برے ہیں. اگر برا کتا گدا اور خنزیر ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یہ مطلب ہوا آیت کا, ان شر الدواب میں, بدترین ڈنگر اور جانوروں میں سے بدترین. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ بہرے گونگے جنہوں نے دین کے لیے عقل استعمال ہی نہیں کی. توبہ. ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم, اگر اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا کہ یہ کچھ قبولیت کی صلاحیت رکھتے ہیں, لاسمعہم, ضرور سنا لیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور جس حال میں یہ ہے جتنا بھی دین پیش کریں گے یہ اور نخرہ دکھائیں گے اور اعراض کریں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, اے ایمان والو, اللہ اور رسول جب تمہیں آواز دے اسی میں تمہاری زندگی ہے, فوراً قبول کر لو. بخاری شریف میں ہے, ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی, ابو سعید ابن معلا, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت نے آواز دی. اس نے آواز سنی اور کچھ دیر کے بعد خدمت میں آیا. آپ نے فرمایا, میں جب آواز دے رہا تھا تم کدھر تھے؟ اس نے کہا میں نماز میں تھا. آپ نے کہا آپ نے یہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول اگر تمہیں آواز دے تو نماز میں بھی ہاں کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تمہاری زندگی اور کامیابی اس میں ہے کہ آواز دے دو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اچھی طرح یاد رکھو اللہ تو بندے کے دل اور اس کے درمیان میں ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف سے تم جمع ہوں گے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جریج نام کا. اس کو ماں نے آواز دی, وہ نماز میں تھا. اس نے کہا الہی امی وصلاتی, خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ماں پکار رہی ہے. ماں کو جب پوری تسلی ہوئی کہ یہ بیٹا موجود ہے اور نماز نہیں دے رہا ہے, تو اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات. اللہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے کسی کنجری کے ساتھ بدنام کر لے. بعض مائیں بڑی زوراور ہوتی ہیں, بڑی سخت ہوتی ہیں. مومسا کہتے ہیں اس عورت کو جس کو کئی لوگ رگڑ چکے ہو, سیدھے لفظوں میں کنجری. اور کہتے ہیں کہ بد دعائیں جلدی لگتی ہے اور دعائیں خیر کے لیے بہت ہی زیادہ زور لگانا پڑے گا. حدیث شریف میں ہے تم اپنی اولاد اور مال کو بد دعا مت دو. اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہے لگ جائے گی, پھر روتے رہو گے, روتے رہو. آیا یہ مسئلہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ماں باپ آواز دے تو نماز توڑ کر جائے؟ راجح قول یہ ہے کہ ہماری شریعت میں نہیں. پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ ذکر اس لیے فرمایا کہ دو حالتیں ہیں, ایک حالت ضرورت کی ہے اور ایک حالت غیر ضرورت کی ہے. ویسے ہی ایک ماں جو ہے اپنے آپ کو شیرنی بنا رہی ہے کہ میں ہی سب سے بڑی ہوں. یہاں تک کہ اس زمانے کی جاپانی مائیں یہ بیٹوں کے گھر ویران کراتی ہیں, بس ذرا سی بات پر جو ہے بہو کو باہر نکالو, مجھے پسند نہیں ہے, میں تمہاری ماں ہوں. فقہا نے لکھا ہے بیوی کے خلاف ماں کی بات ماننا گناہ کبیرہ ہے. آپ اپنے بارے میں مان لیں, بہت پیارا بیٹا ہے تو ماں کے کہنے سے سر دے دیں پہیے کے نیچے. شادی کے بعد بہت پیارا بیٹا بنتا ہے, شادی سے پہلے دو تین صبح و شام سناتا ہے, لیکن شادی کے بعد اب پرائی بچی آئی ہوئی ہے, اب وہ زندگی میں شریک ہو گئی, وہ شراکت مان نہیں رہی. اب بیٹے نے احسن مسجد میں جمعہ پڑھا ہی نہیں کہ اس میں عقل آ جائے. تو اس کو کہو تو میرا قبلہ و کعبہ ہے, آسمان ہے, لیکن میری ماں ہے, اس کی ماں دوسری ہے. آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے, اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے, آپ سے نہیں ہوا ہے. بلکہ میرے پاس جاننے والے جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کی ماؤں کی شکل میں اندر ریچنیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں نکاح کر لو گے کہ جی نکاح ہے آپ پڑھیں گے. میں نے پڑھنے پڑھنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اندر جو شیرنی بیٹھی ہے اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں جی وہ امی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے دو مہینے تین مہینے. جی امی نہیں چھوڑتی, کہتی ہے نکالو مجھے پسند نہیں. دیکھ لڑکی کا نکاح لڑکی سے ہوا تھا, لڑکے سے نہیں ہوا تھا. اگر لڑکا ہو تو ماں کو باپ کو کہے میں تمہارا غلام, تمہارا مزدور نوکر, مگر میرا گھر بھی آپ کا بنانا ضروری. کسی کی عزت, کسی کی بیٹی, کسی کے جگر گوش, اس کے دل کا ٹکڑا آپ کے کہنے سے ہمارے گھر آیا ہے، اب اس کو یہی رہنے دے عزت کے ساتھ. اصولی طور پر ماں میں اور بیوی میں تصادم نہیں ہے. ماں کے جو مقامات ہیں وہ بیوی نہیں لے سکتی نہ اس کو دینے، اور بیوی کے جو کام ہیں وہ ماں کبھی بھی نہیں کر سکتی، معاذ اللہ واستغفر اللہ. لیکن اس نوجوان غریب نے اسکول کالج اتھے جلسے اتہاسی اس کے سے ختم ہو گئے، اس کو ٹیلی ویژن اور وی سی آروں سے عقل ملتی ہے، ان میں عقل بڑھتی ہے، اس میں تو بدماشی، فحاشی، عریانی، بے ادبی، گستاخی، سرچڑی، نخراپن، بےہودہ پن، یہ اس کی اشاعت اور رواج ہے. عقل، فہم، ادراک، شعور، غیرت، حیا، تہذیب، حیات بنانا، زندگی جاویداں کرنا، اس کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے، اس کے لیے اللہ نے قرآن شریف نازل فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے. آپ کی کتنی بیوی ہیں غور فرمائے کبھی؟ وفات کے وقت 9 ہے، ایک وقت میں 11 جمع ہو گئی، کل 17 ہے، اور قدیزے ساتھ ملا لو تو 37 ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تو میں تک نوبت پہنچی ہو. 2-4 واقعات ہیں، یہ معمولی ہے، 2-4 واقعات ہیں. اور عجیب بات ہے کہ تمام بیویاں آپس میں شیر و شکر تھی. یہ کمال بشریت، کمال انسانیت. لوگوں کو پتہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی. اللہ خیر، لا تقولوا ہا ہا فإن الشیطان يضحك منه، جمع ہی آئے تو آواز نہ نکالے، کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو اپنی سواری بنا دیا، اور اب یہ جیسے میں چاہوں گا ایسے ہی جو ہے نا آوازیں نکالے گا. نہیں، جب جمائی آئے تو اول تو آنے نہ دے، اور آئی جائے تو بائیں ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھ. حدیث شریف میں ہے، اذا تصاوب احدکم، جب تم میں کسی کو جمائی آئے، فلیدع یدہ فی فیہ، ہاتھ منہ پہ رکھے. الطریق المحذف فی دفع التصاوب، ہندیا، وہ یہ ہے کہ عام حالات میں بائیں ہاتھ کی بائیں طرف ہے، اور نماز میں قیام کے دوران دائیں ہاتھ کا اندرون. نماز میں بھی ہاتھ یہاں سے ہٹا کے جمائی کو روک رو. الطریق المحذب فی دفع التصاوب، فقہا کہتے بہترین طریقہ جمائی روکنے کا. 3 کام پیغمبر کو زندگی بھر نہیں ہوئے، ایک کبھی جبائی نہیں آئی، اور دوسری آپ نے انگڑائی نہیں لی، اور تیسرا آپ کو بغیر کسی وجہ کے احتلام نہیں ہوا. اس بشریت میں، اس انسانیت میں آپ ممتاز ہیں بالکل. ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں، رویل انبیاء وحیون، آپ کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. حضرت ام المومنین نے پوچھا تو آپ نے کہا، یا عائشہ تنام عینایا، عائشہ میری آنکھیں لگتی ہے، ولا ینام قلبی، اور دل بالکل بیدار رہتا ہے. دل تو وہی کا مرکز تھا. بخاری شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں حضرت جب سو جاتے تھے ہم نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ایو امر یحدث علی، پتہ نہیں کون سی وحی اس وقت آ رہی ہے. ہم جب سوتے ہیں دل غافل ہوتا ہے، ہماری نیند میں اور نبی کی نیند میں یہ فرق ہے. ہماری آنکھ لگتے ہی دل بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، اور اس میں وساوس اور گرد و غبار کا انبار لگ جاتا ہے. اس لیے امت کے خواب کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ خواب ان کے تین حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک تسویل، دوسرا دغس، تیسرا مبشر. تسویل کے معنی تکاوٹ، زیادہ کھانا، مرچ مسالے تیز کھائے اور معدہ بھر گیا ہے، پانی بہت پی لیا ہے، آنکھ لگتے ہی چوتے آسمان میں چلانگے مار رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. دغس تسویل، اور دغس کے معنی ہے کاموں کا زور، جیسے تانگا چلانے والا کوچوان جب سو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ گھوڑی کو چابک مارتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی. سائیکل چلانے والا سائیکل چلائے، اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ تو اس کا دھندا ہے. تیسرا خواب رہ گیا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، بشارت آمیز خواب. اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، تم جب خواب دیکھو یا تو محبوب دوست کو سناؤ یا عالم کو سناؤ. محبوب دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو گناہوں کی دعوت دے وہ دشمن ازلی ابدی، جو آپ کو مسجد اور دین سے دور کرتے ہیں وہ خدا اور رسول کا دشمن ہے، آپ کا کیسے دوست ہوا ہے؟ جو آپ کو نیکی سکھائے، جو آپ سے نیکیاں کروائے، جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، جو آپ کو اللہ اور اللہ والوں کی محبت کی تعلیم دے، یہ آپ کا دوست ہے. آپ نے خواب سنایا، ہم سمجھ گئے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے، تو وہ تعبیر جانتا نہیں، تو آپ کو تدبیر دے دی. کیا تدبیر دی؟ کہ بھئی اللہ خوش ہوتا ہے نوافل پڑھنے سے، 10-10 رکعت دونوں پڑھ لیتے، کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی خیر دے. ٹھیک ہے، اب آپ کو کہا اللہ تعالیٰ عذاب ٹالتا ہے استغفار کرنے سے، آپ اور ہم مل کر کے 100-100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور مصیبت صدقے سے ٹالتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، 100 روپے تم دے دو، 100 میں دیتا ہوں، دونوں کسی فقیر کو پکڑواتے ہیں. الصدقۃ ترد البلا، صدقات یقیناً بلیات و آفات کو رد کرتے ہیں. یہ تدبیر ہے. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہونے والی، لیکن آپ نے تعبیر نہیں دی، صرف اتنا کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، کوئی سازش نہ کرے. بالکل واضح خواب ہے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بڑے ہو کر ہم پر حکومت کریں گے، حکومت کرنے سے پہلے ہی اس کو کنویں میں گرا دیتے. تو جب آدمی کم عمر کا ہو یا معبر کو ڈر ہے کہ یہ تعبیر کا تحمل نہیں کر سکے گا، تعبیر تو ایک سامان سے لدا ہوا ٹرک اس کے اوپر چڑھانا ہے، وہ کہاں اٹھا سکے گا، تو تدبیر دے دو. اور عالم دین کو جب آپ خواب سنائیں گے تو وہ تعبیر میں ایک بعید ہوتی ہے، ایک قریب ہوتی ہے. مثلا قریب ترین تعبیر اس خواب کی موت ہے، کہ آپ مرنے والے ہیں، لیکن عالم آدمی ہے تو اس نے وہ قریب کو چھوڑ کر بعید، دور جو مانا بنتا تھا وہ پکڑ کے کھینچ لیا اور اس کو آگے کر دیا. اللہ نے معبر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ خواب کی بری تعبیر اچھی کر دے، اللہ اسی پر فیصلہ کر لے. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، ایک بڑے عالم ہے پاکستان میں، ہم سب کے بزرگ ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے، چائے یہ وہ، نہیں جی بس تبھی خیر، یہ تھکاوٹ ہے. نہیں ویسے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بس سفر ہے. کہاں کا؟ آخرت کا. میں نے کہا خواب دیکھا ہے؟ جی. میں نے کہا تعبیر جانتے ہیں؟ کہ نہیں. تعبیر لینے پشاور سے آپ کے پاس آیا ہو؟ تو میں نے کہا پھر اچھے خواب کو برا نہ کہے. پہلے سے آپ آواز لگا دیں گے تو میں کہاں سنبھال سکوں گا. انہوں نے خواب سنایا, خواب وہی تھا جو انہوں نے دیکھا تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, آپ کو جس میت نے کہا ہے کہ آ جائیے, مشہور ہے نا کہ بس روانہ ہوتا ہے, میں نے کہا ان کے ہاں تکلیفیں چلتے ہیں, وہاں ان کے گھر گئے, وہاں کوئی پریشانی تھی اس کو حل کرنے کی کوشش کی, معبر نے قریبی تعبیر لگائی, وہ آدمی اب بھی زندہ سلامت ہے اور نہ آدھے تک جا چکا تھا. کل کل وڑتے مستا کو شنڈڑ پہ دی ماں تو دعا کا ماں بچ گڑے بابا تو روان ہوئی شنڈو ڈڑا پڑا بول. بہرحال یہ مسئلہ یہاں سے چلا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں بہت زیادہ تکلیف میں تھی, اگر ہم بھی نماز پڑھ رہے ہو اللہ نہ کرے اور کوئی شخص آگ میں جلنے والا ہو, کوئی بچہ کنویں میں گرنے والا ہو, کوئی انسان نابینا گاڑی کے نیچے آنے والا ہو, تو ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے کہ نماز توڑ دے بچا لے اس کو. ہماری فقہ تمام امتوں کی فقہوں کی جامع ہے کیونکہ اخیر میں ہے, اور اخیر میں جو علم ہوتا ہے وہ سب علوم کا خلاصہ ہوتا ہے. لیکن کسی ماں اور کسی باپ کے آواز پر نماز توڑنے سے منع فرمایا کیونکہ 99% ماں باپ نماز اور اس کے مسائل, بیٹے اور ان کی تعلیمات و آداب, دین اور ان کی ضروریات ان سے بے خبر رہتے ہیں بالکل. اگر واقعتاً ایسا باپ ہے جو بیٹے سے علم میں زیادہ ہے, ایسی ماں ہے جو علوم کا بھی گنجینہ ہے. ایک عالم دین گزرے ہیں حافظ عمر دراز, انہوں نے فارسی میں شرح لکھی ہے 8 جلدوں میں. اچانک ایک دوست لے آیا مجھے, کہا یہ بخاری کی شرح ہے, اور اس کی والدہ نے عربی میں لکھی ہے 22 جلدوں میں. اب اندازہ لگائیے ذرا, اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر و کرم, مجھے میری والدہ صاحبہ نے جنازوں کی نیت سکھائی تھی عربی میں, اس وقت ایک لفظ بھی عربی کا نہیں پڑھا تھا, اردو بھی نہیں آتی تھی. بعد میں خیال آیا کہ عورت پر تو سرے سے جنازہ نہیں ہے, تو جنازوں کی نیت کس طرح, یہ علم کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے, تو بارش ہو گئی تھی اور وہ جگہ پسلان سی تھی, تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ ذرا خیال رکھو کہ آپ خیال رکھیں, اگر آپ پسل گئے پوری امت پسل جائے گی. یا اللہ, امام اعظم رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور سر مبارک نیچے ہوتا تھا, کندھے اوپر ہوتے تھے, کسی نے ذلت العالم ذلت العالم, ایک عالم دین کا پسل جانا جہان کا پسل جانا ہے. وہ غلط مسئلے بتا دیتے, سارا جہان بدعت میں لگ پڑتا ہے, سارا جہان ناروا اور بینکاریوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایک ہی عالم حق پر ڈٹ جائے, کچھ تکلیف ہے, ابتدائی پریشانیاں ہوگی, وہ گزر جائے گی, اس کے بعد اللہ ہمیشہ کی روشنی نصیب فرما دے گا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. دنیا کے اندر بہت سارے امتحانات آتے ہیں, لیکن سب سے خطرناک امتحان حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, اور جب اس میں عہدہ بھی ہو، وقتی عزت بھی ہو، کچھ فوائد بھی ہو، اکثر حضرات اس میں عموماً پسل جاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وزیر بن جائیں گے، کسی اہم منصب تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آخرت لوگوں کی نظر سے غائب ہو رہی ہے. جائز ناجائز نہیں دیکھتے، پلاٹ لے لیں گے، لوگوں کے مکانات اپنے نام پہ کروا دیں گے، پولیس اور اب تو فوج تک ہمارے خلاف کاروائی نہیں کرے گی. اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس طرح کرنے سے کتنے دن زندہ رہوں گا، اور یہ وزارت کب تک رہے گی، اور یہ سارا پاکستان جیسے آدھا جا چکا ہے تو یہ آدھا کون سا ٹھہرا ہوا ہے. بلوچستان صوبے کو تو خود اشارہ دیا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائے، امریکہ اور برا بھارت سے مدد مانگ لے. ملک کے لوگ بھی کبھی دشمن سے مدد مانگتے، یا تو ان کو اس حد تک پہنچا دیا گیا، اور یا یہ کہ یہ خود حکومتوں کی شے ہے، انہی کی ادائیگی اور سیاست کی ایک چمک ہے. پہلے ایک وزیر اعظم تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستان کو کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، تو مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ یہ خود کافی ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، کسی اور طاقت کی ضرورت کیا ہے. تو یہ خود ملک کو ایک دوسرے کے خلاف کیا خطوط لکھ رہے ہیں. جتنے بڑے اور اہم عہدے پر پہنچتے ہیں اس قدر بددیانتی نظر آتی ہے. دیانت نام کی کوئی چیز نہیں، اور حدیث میں ہے اس امت سے سب سے پہلے جو عزت سلب ہوگی وہ امانت ہوگی. لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں بڑا امانت دار ہے، فلاں قوم میں بڑا، یہ سارے جو بیٹھے ان میں کوئی نہیں، یہ تو ایسے سارے بکاؤ مال ہے. اور جب اس کے پاس چلے جائیں گے جس کی تعریفیں کی گئی، تو اس کا ایمان ایک کوڑی کا نہیں ہوگا، وہ صبح سے شام تک 25 جگہ بک چکا ہوگا. اور حدیث میں ان الامانت نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں میں امانت تخم کی طرح دلوں میں آ گیا تھا. تخم جیسے بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، یہ امانت کا بیج آ گیا تھا، بارش ہو گئی تھی اور دل لبریز ہو گئے، اس کے بعد اس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں امانت اور ایمان قریب قریب ہے بالکل، جیسے 150 اور 150. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کا عہد و پیمان نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. مشکل ترین کام دنیا کے اندر امانت داری ہے. گھر کے اندر ایک عورت میں اگر امانت نہ ہو، خاون کتنا پریشان رہتا ہے. گھر کا بڑا خاون اگر وہ بدنظم ہو، بددیانت ہو، تو گھر کی خاتون خانہ، چھوٹے بچے بڑے سب پریشان رہتے ہیں، اور اس کے اعمال کا صدمہ سب کو پہنچتا ہے. پھر ایک عہدے پر جب آدمی فائز ہو، اور وہ عہدہ حقیقت میں اس کے لیے نہیں ہے، وہ خدمت خلق کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کی طرف سے دوسروں کو آسانی اور بھلائی پہنچانا چاہتا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر جس شخص کو جو عہدہ ملا، وہ سمجھتا ہے یہ میرے باپ کے میراث کا ایک حصہ تھا جو مجھے ذرا دیر سے ملا، اور جتنا جل لوٹ مار کر سکتے وہ اس میں لگ پڑتا ہے. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ آپ میرے ملک کے قضا قبول کر لے، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے. امام صاحب نے کہا لست اہل اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. چونکہ امام کو پتا تھا کہ خلیفہ منصور جذباتی طبیعت کا ہے، اور یہ اپنے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا، پھر اس کے شہزادے اور اس کے وزراء وہ سب آزاد ہوں گے، تو عہدہ قضا صرف مظلوموں کے لیے ہوگا، اور جو ضرور لوگ بادشاہ تک پہنچیں گے ان کے خلاف کوئی آرڈر نہیں ہو سکے گا. اس لیے امام اعظم عہدے سے معذرت کرتے تھے. تو خلیفہ منصور کے منہ سے نکلا تکذیب کہ آپ جھوٹ بولتے. تو امام صاحب نے کہا کہ میری بات پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں, جیسے کہتے ہیں الکاذب لا یجعل قاضیا, جھوٹے کو قضا نہیں دی جاتی, اور اگر میری بات صحیح ہے تو میں نے پہلے کہا ہے کہ لست اہل اللو, میں نہیں کر سکتا. علماء دین کہتے ہیں قیامت تک کے دیانت اور امانت کی ایک بیج ڈالا ہے امام اعظم نے, کہ جس منصب کے بعد ایمان کا خطرہ ہو اس منصب سے دور رہو, اس عہدے سے بچ کے رہو. ایمان کا ہم سے سوال ہوگا, ہم سے عہدوں کا سوال نہیں ہوگا. کیا آپ وزیر نہیں بنے اور گورنر نہیں بنے اور آپ وزیر اعظم صاحب ادھر ٹپو ٹپو ادھر ٹپو ٹپو, کچھ پتہ ہی نہیں غریب کو, جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ, خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو امانت داری نصیب کرے, امت مسلمہ کے عقائد کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ کو اپنے دین اسلام کے رنگ میں رنگنے دے, اور اغیار سے اور ان کی ظلمتوں سے اللہ ہمارے ملک کو ملت کو ہر ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرحان فقیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو الحنفية السمحة السهلة البيضاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين لا يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعضها أخرجه البخاري قال الشهاب وبعضها أخرجه أصحاب السنن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے آ رہے ہو خیال رکھے نمازیوں کا, ان کے آگے نہ گزرے, بہت بڑا گناہ ہے. سب دعائیں چل رہی. لکھا ہے کہ ایک عورت کا 2 ماہ کا حمل ہے تو مرد متی کر سکتے, کوئی پابندی نہیں. لکھا ہے کہ آپ کی عمرے میں کتنے دن لگیں گے, یعنی کتنے جمعے آپ نہیں پڑھائیں گے. بظاہر یہی کہ 2 جمعے آئیں گے, ایک مدینہ منورہ میں آئے گا, ایک مکہ مکرمہ میں. ایک جمعہ تو پڑھ کر کے اسی دن شام کو انشاءاللہ روانہ ہوگا, بیچ میں 2 آئیں گے. علم عمر صحت کی برکت کی دعا دی, جزاکم اللہ. پچھلے شبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک پارٹی ایسی ہے جن کے ساتھ اپنا محرم موجود ہے اور وہ عورت قابل اعتماد عفیفات ہے, ان کے سہارے ایک خاتون اعتماد کر کے روانہ ہو سکتی, یہ سفر بھی فقہاً شرعاً درست رہی ہے. اس کی روشنی پوچھنے تھے کہ کیا ایک لڑکی اپنی پھوپھی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جب پھوپھی کے ساتھ پھوپھا بھی موجود ہے. پھوپھا تو محرم نہیں ہے, لیکن یوں سمجھ لیں کہ پھوپھی اور وہ آپس میں حرم محرم ہے. حرم میں پچھلے, اچھا جی, تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ایک خاتون کے ساتھ جانا بظاہر مشکل ہے. کئی خواتین ہو اور سب عفیفات ہو, اور ان میں کچھ ایسی ہو جن کے محارم نہ ہو, تو اجازت ہوگی. یہ تو ایسا سمجھو جیسے کہ پھپھے کے ساتھ, اور پھوپھا محرم نہیں ہے, پھوپھی نہ ہونے کی صورت میں اس سے نکاح جائز ہے. جس کے ساتھ کبھی نکاح ہو سکتا ہے وہ محارم نہیں ہے, ان کے ساتھ سفر ناجائز ہے. پچھلے جمعہ سودیش نے پڑھایا حرم شریف میں, ان کے جبے کا دائیں بائیں پرتا آپ کی طرح. یہ تمام مسلمانوں کا متفق مسئلہ ہے, بے خیالی میں اس کے خلاف ہو رہا ہے. انہوں نے خطبے کے دوسرے حصے میں ان اللہ و ملائکتہ پڑھی جا سکتی ہے, یہاں چونکہ کمکل زیادہ ہے اور وہ خطبے میں درود شریف پڑھتے ہیں آواز سے, جبکہ یہ منع ہے, اس لیے احتیاطاً یہ آیت نہیں پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کا سفر آسان فرمائے اور قبول فرمائے. شکریہ اور مہربانی. نماز پڑھتے ہوئے اگر خیالات آتے ہیں تو کیا نماز ہو جی ہو جاتی؟ فجر کی نماز اگر 11 سے 12 بجے کے دوران پڑھے, سنت 7 پڑھے, یعنی ظہر سے پہلے تک لوٹانے میں سنت 7 اور بعد ظہر اعادے میں سنت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا جائز ہے, اس طرح اللہ میاں کہنا جائز ہے. فرض نماز میں امام کے ساتھ رکوع سجدے شامل ہونے کے لیے تکبیر تحریم میں پڑھ کر ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. نیز بقایا رکعت اور ادائیگی کیسے ہو, وہ بھی اس طرح ہو. خاص کر مغرب کی نماز میں اگر آخری نماز میں شامل ہو جائے, قاعدہ میں 3 رکعت میں کرنا ہوگا جبکہ امام کے ساتھ آخری رکعت ادا کرنی تھی. میں نہیں سمجھا کہ آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں. آخری قاعدے میں ایک شخص آیا, اب یہ اٹھے اپنی ابتدائی 2 رکعت پڑھ لے, پہلا قاعدہ کر لے, پھر 1 رکعت اور پڑھ لے اور آخری قاعدہ کر, اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ جو پیچیدہ صورتحال ہے وہ آپ نے نہیں پوچھی. مجھے اور سامعین کرام کو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے اہل عیال کو سب سمیت اچھا صحت تندرستی شفائے کلی ایمان کی سلامتی نصیب آمین. بینک ملازمت کے دوران چند ایسی جگہوں پر بھی پوسٹنگ رہی جہاں بینک ملازمین کے پینشن فنڈ کی رقم پر دیکھنا پڑا سود لکھنا پڑا. اب بعد از ریٹائرمنٹ ملنے والی رقم پر زکات دینی ہوگی. جی دینی ہوگی, ثواب کی توقع کیے بغیر زکات پر تو ثواب ملے گا. مگر سوال یہ ہے کہ حرام کا مالک بنتا ہے نہیں, تحقیق یہ ہے کہ بنتا ہے, اس واسطے زکات فرض ہے. اگر جنت میں سیدنا آدم, سیدنا ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ سمیت تمام بھی موجود ہوں گے تو سید دا شباب اہل الجنہ حسنین کیسے قرار پائیں گے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ شہدائے کربلا کے سرداران ہیں, جبکہ تمام اہل جنت جوان ہوں گے. آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی, کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت اور خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ خود میں بعض آئے میں کرام اسا لیتے اور بعض نہیں لیتے. جن کے ہاتھ میں ویسے بھی ہوتی ہے ان کو لینا چاہیے, اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے صرف خطبے میں, وہ محل نظر ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ نہ لے, اور فتاوی شام میں ہے کہ لے. اس لیے اختیار سا معلوم ہو رہا ہے. میں چونکہ ہم وقت لاٹھی رکھتا ہوں تو میرے لیے مستقل سنت ہے, اور جس زمانے میں لاٹھی نہیں ہوتی تھی تو پھر خطبے میں بھی نہیں لیتا تھا. پھر مجھے عذر بھی ہے کیونکہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد پھر جڑی ہے تو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سنت پر عمل بھی آسان فرمایا. مولانا محمد یوسف پالمپوری نے اپنی کتاب بکرے موتی میں ابو داؤد کی حدیث نقل کی ہے, سجدے میں دعا قبول ہوتی, کہ درست ہے نفل نماز میں سجدوں کے اندر دعائیں مانگنا چاہیے. حنفی فقہ میں تاکید ہے کہ سنت دعائیں مانگی جائے جو احادیث مبارکہ میں یا قرآن میں آئی ہے. ویسے بکرے موتی کی ہر بات معتبر نہیں ہے, اس میں کمزور مسائل بھی ہے. میں نے الحسن کے ایڈیٹر ہمایوں کو کہا کہ بکرے موتی پر تبصرہ یاد دلاؤ, اس میں بعض مسائل بالکل فحش غلط ہیں اور ان کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی باتیں کرنا. کچھ خواتین کو ملتانی مٹی جو کہ تختی پر لگا کر لکھائی دیتی ہے کھانے کی عادت ہوتی ہے, خصوصاً دوران حمل. ہاں یہ مرض عورتوں میں ہے. اس میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر ان کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے تو اجازت ہے, اور وہ جو قاعدہ ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے وہ بشرط مضرت صحت ہے, اور وہ مٹی ایسی ہے کہ اس سے باقاعدہ دودھ پیدا ہوتا ہے منہ میں, تو مرد نہیں کھا سکتا ہے کیونکہ اس کے نکاسی کا راستہ علیحدہ ہے. خواتین کو خدا نے سہولت دی ہے تو وہ کھا سکتی ہے. تاہم یہ بات اصولی طور پر مفتی تب کہے جب ڈاکٹر یا طبیب اجازت دے. اب تک یہ نہیں سنا ہے کہ خواتین کو اس سے نقصان پہنچائے, مردوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. نماز کی تمام تکبیرات سمع اللہ لمن حمدہ کو نمازی بلند آواز سے کہہ سکتا ہے؟ کیوں, خیریت, کوئی پاگل پن شروع ہو رہی ہے؟ یہ امام کے ذمہ ہے, مقتدی کے ذمہ کب جا رہے ہیں؟ آج کل وقت اور پیسہ بچانے کے لیے گائے کو بیانے کے بجائے بیل کا نطفہ جمع کرا کے گائے کے اندر ڈالتے ہیں جس سے وہ حاملہ ہوتی ہے. جانوروں کے اندر نسل مقصود نہیں ہے, اور جانوروں کی نسل ماں سے ہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا بیج ڈلے یا بیل چڑھے آپ آرام سے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, آمین. آپ کا سایہ تا قیامت ہمارے ساتھ, آمین. اللہم آمین. کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا جائز ہے؟ محرم اور حرام کہہ رہا ہو درست اور صحیح. مؤدبانہ گزارش ہے کہ قبروں میں جو عہد نامہ رکھا جاتا ہے فضول حرکت ہے, یہ جو دسواں بیسواں بدعت خرافات بے دینی کی حرکت ہے. اس سے زندے گناہگار ہوں گے تو مردے کو کیا پہنچے گا؟ مردے کو تو ایصال ثواب ہوگا. پہلے زندہ کمال ثواب, خلاف سنت کام ثواب نہیں عذاب ہے. لہذا تیجا چیلم برسی بیسواں دسواں اورس کونڈے خرافات لایانیات منکرات بدعت فخشا اہل یعنی بدعت کے وجوہات اور اہل سنت سے دور و کوس ہو معاملات اس کے قریب نہیں ہیں. چپل کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بید بھی ہے. دامن کو گول ہونا سنت یا چکور ہونا؟ دامن کیسا ہے آپ کو, گول یا چکور ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ میرا خیال ہے دونوں صحیح. فجر کی سنتوں سے پہلے کیا لکھا ہے؟ فجر اچھا. امام صاحب دو رکعت پڑھ لی پھر بھی سنتوں کو چھوڑ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے؟ جی ہاں, رکوع تک آنا ضروری ہے دوسری رکعت. اگر رکوع نکل رہا ہے یا قومہ نکل رہا ہے یا قاعدہ نکل رہا ہے پھر تو سنتوں کا جواز ہی ختم ہو گیا. پھر تو سنتیں پڑھنا اکبر القبائر فحشاء گناہ ہوگا. حارس نام شیطان کا ہے جی. اس نام کا پس منظر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تھے اور مرتے تھے, تو بی بی حوا کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا اب کے بیٹا ہو جائے تو عبد الحارث نام رکھو. حارث ویسے کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی خیال نہیں ہوا یا حوا بی بی نے راضی کر لیا. حق تعالیٰ نے اس پر شکوا کیا کہ یہ حارث نام تو پسندیدہ نہیں, شیطان کا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی جو دیوبند کے مفسر متکلم محدث تھے اور مفتی محمد شفیع اور حضرت بن نوری کے استاذ تھے, انہوں نے سورت اعراف کی آیت کے ذیل میں یہی واقعہ لکھا ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر مستدرک حاکم اور سنن سعید ابن منصور اور مسند ابی اعلی وغیرہ برمار موجود ہے حوالوں کے. درست بات یہ ہے کہ حارث نام رکھنے میں علماء سے غلطی ہو رہی ہے, نام نہیں رکھنا چاہیے. طلاق کا مسئلہ ہے, میں نے ابھی اپنی بیوی کو 9 نومبر کو ایک طلاق دی, پھر اس کے بعد 27 کو ایک اور دی, پھر اور کوئی کام نہیں تھا. بیوی کے ساتھ بس طلاق ہی طلاق ہے. شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ طلاق رگڑے جائے. توبہ توبہ, شرم تم کو مگر نہیں آئی. راضی صلح نامہ کر لیتے, ہاں وہاں طلاق تو ناپسندیدہ ہے, مبغوض ہے, شیطان کو خوش کرنے کی حرکت. دوبارہ جب 3 طلاق دے دی تو ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی, آپ کو ایک گنجائش باقی دی. اگر کسی کاروبار میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے تو اس کاروبار کو تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ دوسرا کاروبار شروع کیا جائے اور نقصان سے بچا جائے. بہت اچھی بات ہے, یہ تو کاروبار والوں کے مسئلے ہیں. سخت پریشانی کے عالم میں بہترین عمل فرمائیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ, بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. اللہ اللہ کرتے رہو, یہی بہت ہے. میرے بھائی محمد کامران کے گردے کام نہیں کر, اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. میں نفی صدیقی کی پھوپھی کا دل کا آپریشن ہوا ہے, معین نفی صدیقی, 10 دن سے بے ہوش ہے, اللہ زندگی صحت دے. خالد شاہ بہت پریشان ہے, ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, پریشانی دور فرمائے. حضرت بہن کی طبیعت بہت خراب ہے, کینسر کا مرض ہے, اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. اللہ, ہمارے مخلص دوست ہیں مقصود, ابھی جمعے سے پہلے ہی ان کے چچا کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے سنت کے مطابق بڑی کوشش کی کہ ان کا جنازہ اور تدفین جمعے سے پہلے ہو. آج کی دعا میں خصوصیت سے ان کو بھی یاد رکھے. اور ہمارے یہی خالد شاہ کے بہنوئی کا بھی سنا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جتنے لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے ہمیں اور سامعین کو دعائیں دی اللہ انہیں اجر و عظیم عطا فرمائے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اور پریشانی یا مشکلات لکھی ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.